قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ لفظ لعنت ہے اور ایک لفظ لفظ سب ہے، جسے ساب یعنی سب و شتم بھی اسی سے یہ کلمہ نکلا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم لوگ ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں انہیں تم سب و شتم نہ کرو، ورنہ وہ بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پہ دشمنی برتتے ہوئے اللہ کو سب و شتم کریں گے۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں سب و شتم کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک لعنت کی بات ہے تو یہ کلمہ قرآن کریم میں 37 آیات میں وارد ہوا ہے، اور ان 37 آیات میں تقریباً 41 مورد میں لعنت اور اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، تقریباً 41 مرتبہ، یعنی 37 آیات میں 41 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ادھر سب سے پہلی جو جاننے کی چیز ہے وہ اس کا معنی ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے اور سب و شتم کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں سب و شتم گالی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اردو میں سب و شتم یعنی گالیاں دینا۔ لفظ لعنت کو ہم پہلے ملاحظہ کرتے ہیں کہ عربی لغت میں لفظ لعنت کا جو مطلب وارد ہوا ہے وہ ایک دعا کے طور پہ ہے، یعنی بد دعا ہے لعنت، جیسا کہ مختلف جگہوں پہ اس سے تعبیر ہوا ہے۔ البتہ موجود المقاییس اللغہ کی قدیمی ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ اصل صحیح یدل علی ابعاد و اطراد، کہ اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی کو دور کرنا یا کسی کو نکال دینا، اس کو کہتے ہیں لعن، کسی کو دور کرنا یا اسے نکال دینا۔ یا مفردات الفاظ قرآن الکریم میں، کہ راغب کی معروف ترین کتاب ہے جس میں قرآن کریم کے کلمات کی تحقیق ذکر کی گئی ہے اور قدیمی کتابوں میں سے ہے، کہ الطرد والابعاد علی سبیل السخط، یعنی عذاب یا ناراضگی کے باب سے ناراض ہوتے ہوئے یا عذاب یا سزا دیتے ہوئے کسی کو دور کر دینا یا نکال دینا، اور قرآن کریم نے اس کو متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل اس کے ابتدائی لغوی معنی ہو گئے۔ اگر ہم لعنت کو اس باب میں دیکھیں جس طرح قرآن کریم میں تذکرہ ہے، تو یہ ایک بد دعا ہے، جیسا کہ لغت ہی کی کتابوں میں کئی جگہوں پہ یہ وارد ہوا ہے کہ یہ ایک بد دعا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ کی رحمت سے یعنی اللہ کا اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دینا، کیونکہ لغت میں مطلب کیا ہے، الطرد والابعاد یعنی نکال دینا، دور کر دینا۔ اس کا کیا مطلب پھر بنے گا کہ اللہ کا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا یا اپنی رحمت کے دائرے سے اسے باہر نکال دینا۔ اور یہی معنی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کہ ابن اثیر جزری کی کتاب ہے، معروف یہ کتابوں میں سے ہے، اس میں بھی یہی مطلب آیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور نکل جانا یا اللہ کا اپنی رحمت سے نکال دینا۔ بس یہاں پہ بنیادی چیز یہ ہے کہ خیر اور رحمت سے کسی کو دور کر دینا، اس کو لعن کہتے ہیں، اور اسی سے پھر بقیہ اس کے مشتقات ہیں، یلعنو یا لاعنون یا دیگر ہیں لعنت کرنے والے، یا جس پر مثلا ہم عربی میں اگر ایک کلمہ پڑھیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ظالمین کو اللہ نے خیر اور رحمت سے نکال دیا ہے، ظالمین کو اللہ نے خیر اور رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بس جو شخص بھی رحمت اور خیر اور رحمت سے دور ہو جائے یا نکال دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ ملعون، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اسلان کا لغوی مطلب ہوا باہر نکال دینا یا اسے دور کر دینا۔ اب اس سے ہی مشتقات کس طرح نکلتے ہیں۔ جو دور کرنے والا ہے یا جو رحمت یا خیر سے دور کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں لاعن، لاعن یعنی دور کر دینے والا۔ اور جس کو دور کیا جا رہا ہے، جس کو رحمت سے نکالا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ملعون، اور اس عمل کو کہتے ہیں لعن۔ لہذا یہ قرآن کریم نے تعبیرات استعمال کی ہیں بالفاظ دیگر دشمنی برتنے کا یا کسی سے اظہار برات کرنے کا، جو قرآنی اسلوب ہے وہ لعن ہے،
وہ لعن ہے، وہ لعن ہے۔
جس میں ایک ہوتا ہے لعنت کرنے والا لاعن، کہ جو دور کر رہا ہے رحمت سے، خیر سے، نیکی سے، اچھائی سے دور کر کے اسے باہر نکال رہا ہے، اور جس کو نکالا جا رہا ہے وہ ملعون کہلائے گا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا عمل انجام کون دے؟ تو قرآن کریم کے مطابق یہ عمل اللہ کی ذات انجام دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرنے والوں میں ہے، اور ملعون جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ خاص طبقات ہیں، کہ انشاءاللہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہ اسی طرح سے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ملائکہ، وہ بھی لعنت کرنے والے ہیں، یعنی یہ لعنت کا عمل ملائکہ بھی انجام دیتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی انجام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بھی انجام دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر لوگ بھی انجام دیتے ہیں۔ اور جس کے اوپر یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ ہے ملعون، جس کو خیر سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اس کے ابتدائی معنی تھے۔ جہاں تک لفظ سب کا ہے، لفظ سب و شتم یہ لعنت سے بالکل جدا معنی ہے۔ سب و شتم کا معنی جیسے لسان العرب میں ذکر کیا گیا ہے الشتم، سب کا معنی کیا ہے شتم، یعنی کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانا یا اس کے اوپر ناگوار یا نازیبا الفاظ کسنا، اس کو ہم کہتے ہیں سب و شتم، یعنی اردو میں جسے کہتے ہیں گالیاں دینا۔ یا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا قبیح الکلام ولیس فیہ قذف، یعنی قبیح اور بدترین کلام کسی کے بارے میں، برا کلام کسی کے بارے میں کرنا، یا کسی کو فحش یا دشنام دینا، اردو میں یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یا سب و شتم کہتے ہیں رقیق اور ہلکا پن، اور بڑی یعنی پست زبان استعمال کرنا، گھٹیا زبان استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں سب و شتم۔ اور سب و شتم میں اگر آگے بڑھ جائیں اور تہمت لگانا شروع کر دیں، بہتان باندھنا شروع کر دیں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے آ جاتا ہے۔ لہذا اتہام، اور کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگرچہ وہ غلط ہیں، گناہ ہیں، لیکن ان کی سزا نہیں ہے، لیکن بعض ایسے کلام ہیں کہ جن کی سزا ہے، مثلا کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دینا۔ تہمت بھی خاص ابواب میں، ہر قسم کی تہمت نہیں، مثلا کسی پاکیزہ مرد یا پاکیزہ خاتون کے اوپر گناہ کی یا زنا وغیرہ کی تہمت لگانا، اس کی سزا بھی ہے، اگر وہ ثابت نہ کر سکیں اس کی سزا بھی ہے۔ یہ ساری سب و شتم میں آ جاتی ہیں۔ پس سب و شتم کے مراتب ہیں، بعض ابتدائی مراتب ہیں کہ جو اپنے طور پہ غلط عمل شمار ہوگا، قبیح عمل شمار ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن بعض سب و شتم ایسے ہیں کہ جس کے اوپر سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ بس لعن بد دعا ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے، لیکن دعائیہ جملہ کہ جس میں کسی کو رحمت اور خیر سے دور قرار دیا جا رہا ہے۔ اور سب کا مطلب، سب و شتم کا مطلب ہے گالم گلوچ کرنا، لیکن گالم گلوچ کرنا ایک دفعہ، گالم گلوچ کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو قبیح الفاظ بولنا، جیسے جانوروں کا کوئی نام لے کے اس کی طرف منسوب کر دینا، یا اس کو کوئی عیب اور نقص اس کا اچھال کے उसकी तरफ उसकी नस्बत देना। लेकिन और एक दफ़ा सबो शितम या गालम गलोच वो इस माना में होता है कि वो दूसरे के ऊपर तोहमत का सबब बन रहा है। जहाँ पर तोहमत का सबब बन रहा है उनमें से बाज़ ऐसी तोहमतें हैं कि जिसके मुकाबले में दीन इस्लाम में बाकायदा सज़ाएँ रखी गई हैं। बस ये अब है तीनों ही मरतबे पे गलत। मसलन अगर किसी की इहानत करना, क्योंकि जब भी कभी अल्फाज बोले जाएंगे पस्त अल्फाज बोले जाएंगे तो यहाँ पे गालम गलोच है, लेकिन ये बात खुद गालम गलोच की वजह से मुमकिन है कि हुरमत के दायरे में ना आए, लेकिन इहानत की वजह से हतमन व हतमन आ जाएगा। मसलन किसी को कोई जानवर से नस्बत देना या किसी ऐब और नक्स से नस्बत देना, अगर उससे उसकी इहानत होती है, रकीक और पस्त कलिमात जो उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये गुनाह में आ जाएगा अगर इहानत उसकी होती है। बाज़ुकात इहानत के अलावा इहानत होने के साथ साथ एक फ़र्द के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है, ये उससे भी बड़ा सबो शितम है। बाज़ुकात इल्ज़ाम तराशी और इत्तहाम में और तोहमत लगाने में ऐसे गुनाहों की तोहमत लगाई जाती है जिसके ऊपर दीन इस्लाम ने सज़ा रखी है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो जाएगा सबो शितम का। बस यहाँ पर हमने लुगतन देखा कि लान और सबो शितम के लुगवी माना में ही इख्तिलाफ है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मरहले में, वो ये है कि क्या लानत सबो शितम के माना में इस्तेमाल होती है। अव्वलीन तौर पर जवाब इसका इस तरह से बनेगा कि जो इब्तदाई तौर पर लानत का लफ्ज़ है वो बिल्कुल जुदा है सबो शितम से। इब्तदाई तौर पर लानत का लफ्ज़ वो किसी को रहमत और खैर से दूर करना है। मसलन जब कहा जाता है कि फलां फलां शख्स के ऊपर लानत कर रहा है, तो इसका ये मतलब है फलां शख्स उस दूसरे शख्स को रहमत और खैर के उमूर से बाहर कर रहा है, दूर कर रहा है। यानी लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, इसका तर्जमा ये बनेगा कि अल्लाह ने ज़ालिमीन को रहमत से बाहर निकाल दिया, रहमत से दूर कर दिया। ये इस तौर पे एक बद दुआ बन जाती है। दुआया जुमला दो तरह से होता है, एक दफ़ा खैर की तरफ होता है और एक दफ़ा उसके लिए बद दुआ की जाती है। उर्दू में लफ्ज़ बद दुआ इस्तेमाल होता है, लेकिन आस्ता आस्ता ये लफ्ज़ माशरों के अंदर और ये पूरी दुनिया में माशरों के अंदर, सिर्फ उर्दू दान तबके में नहीं, फारसी दान तबके में भी, अरबों में भी यही कलमा लान सबो शितम के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा माशरे के अंदर बाज़ुकात लानत कह के वो गोया के गाली देना उसे चाहता है, लानत यानी गाली। लेकिन ये जो दूसरा माना है ये भी उसी, अगर इसे सबो शितम के माना में लें तो तब उस सूरत में इसके ऊपर वही अहकाम लागू होंगे जो सबो शितम के अहकाम लागू होते हैं। मसलन सबो शितम इहानत के माना में एक दफ़ा आती है, सबो शितम इल्ज़ाम तराशी की सूरत में है, सबो शितम बहतान और तोहमत बांधने की सूरत में है। बस लानत भी फिर, क्योंकि लानत और सबो शितम इस दूसरे माना में एक है, बस लानत के दो माना हमारे पास गोया के हो गए। एक वो माना है जो क़ुरान करीम और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम या दुआओं में वारिद हुआ है, और एक वो माना है कि जो ज़माना गुजरने के बाद माशरों के अंदर राइज हो गया और सबो शितम के माना में आने लग गया, गालम गलोच के माना में आने लग गया। अब कुरान करीम ने गालम गलोच के माना में इसे इस्तेमाल नहीं किया, अहादीस मुबारका में ये गालम गलोच के माना में असलन इस्तेमाल नहीं हुआ। ये किसी पे बहतान बांधने, इल्ज़ाम तराशी करने, तोहमत लगाने, इसके लिए कलिमा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इस्तेमाल हुआ बद्दुआ के लिए, और यही इसका हकीकी माना है और असल माना है, और आपने तमाम बुनियादी डिक्शनरीज और लुगात में भी मुलाहिज़ा किया कि उसमें भी ये गालम गलोच के माना में कहीं नहीं लिखा गया। ये गालम गलोच का माना उसने बाद में सबो शितम के माना को इख्तियार किया, इसलिए कुरान करीम में सबो शितम के माना में ये लफ्ज़ वारिद नहीं हुआ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इस कलमे की, हम कुरान करीम की आयात के तनाज़ों में इसका जायज़ा लें कि अल्लाह सुबहान व तआला ने کیوں قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا؟ البتہ اس طرف توجہ ہے کہ لعنت قرآن کریم اور روایات میں اپنے اصلی معنی میں آئی ہے، جبکہ یہی کلمہ لعنت بعد میں جب سب و شتم کے معنی میں بھی ڈھلا اور ہر دو معنی اختیار کیے اس نے، بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور گالم گلوچ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اب انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ وہ لعنت کہہ کے دونوں میں سے کیا کام انجام دینا چاہتا ہے، آیا بد دعا کے معنی لے رہا ہے جیسے کہ قرآن میں، احادیث میں اور دعاؤں میں تذکرہ اس کا کثرت سے وارد ہوا ہے، اور ادھر بد دعا ہے، اور بعض وقت گالم گلوچ کی صورت میں ہے کہ جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لان کیا جاتا تھا نعوذ باللہ معاویہ ابن ابی سفیان اور شام کے باغیوں کی طرف سے، اور 60-70 سال یہ قبیح ترین اور بدترین عمل تاریخ میں انجام دیا جاتا رہا، یہاں پر انہوں نے جو لعن کیا وہ گالم گلوچ کے معنی میں تھا، نہ کہ اس بد دعا کے معنی میں، بلکہ وہ نفرین کرتے، تکذیب کرتے اور اس میں گالم گلوچ کیا کرتے تھے. لیکن جہاں تک روایات اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ ایک بد دعا کی صورت میں ہے، حتیٰ کہ جب یزید کی اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے یا قاتلان امام حسین علیہ السلام والسلام کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے تو وہاں پہ گالم گلوچ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اسلوب جو قرآن نے تعلیم دیا اور بشریت کی تربیت کی ہے وہ بد دعا کا اسلوب ہے. قرآن کریم نے کن لوگوں کے اوپر لعنت کی، یہ سب سے مہم چیز ہے، کیونکہ ایک دفعہ زبان سے آپ لفظ لعنت انجام دیتے ہیں اور ایک دفعہ عملاً کوئی فرد رحمت اور خیر سے دور نکل جاتا ہے. قرآن کریم نے الفاظ کی دنیا میں اس کو نہیں رکھا، یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اگر فلاں نے لعنت کی تو اگلے پہ لعنت ہو گئی، ایسا نہیں ہے. لعنت کرنے سے لعنت نہیں ہو جاتی، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم رحمت اور خیر سے دور ہو گئے ہو تو وہ دور نہیں ہو جائے گا، بلکہ انسان کا عمل ہے کہ جو انسان کو رحمت اور خیر اور نیکی سے دور کر دیتا ہے، اور جو اپنے عمل کی وجہ سے دور چلا گیا ہو وہ پھر لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے. بالفاظ دیگر، زبان سے لعنت اس وقت تک حقیقت نہیں رکھتی کہ جب تک عمل کی صورت میں ایک فرد اپنے آپ کو خود لعنت کا مستحق قرار نہ دے دے. یعنی جس طرح سے ایک بندہ ہے اس نے قتل کیا ہے، اب کہنے والا اسے قاتل کہہ سکتا ہے، اور کہنے والا جب اسے قاتل کہے گا تو اس نے سچ بولا، لیکن اگر ایک بندے نے قتل کیا ہی نہیں ہے تو بولنے والے ہزار اسے قاتل کہتے رہیں، اس کے اوپر قاتل کا عنوان یا قاتل کا نام اس کے اوپر صدق نہیں کرے گا یا اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک بندہ وہ ابھی لعنت کا مستحق نہیں ہوا، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں ہی ہے، وہ خیر کے امور انجام دے رہا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ انسانیت کے دائرے میں ہے. اب ہزار لوگ اسے لان تان کرتے رہیں، وہ اس ان لوگوں کی صرف زبانوں سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے وہ اس دائرے انسانیت، دائرے رحمت سے باہر نہیں آ جائے گا، بلکہ یہ لوگوں کا کہنا اس بندے کے برخلاف سب و شتم کہلائے گا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک معاشرہ یا ایک قوم یا ایک فرد وہ ایسا عمل انجام دیتا ہے جس عمل کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے باہر نکل گیا، وہ خیر کے امور سے دور ہو گیا، وہ نیکی سے دور نکل جا چکا ہے، اور اب دیکھنے والے نے اور عقل و فکر رکھنے والے نے جان لیا کہ یہ والا فرد یا یہ قوم یا یہ معاشرہ یا یہ گروہ یہ رحمت سے دور ہو گئی ہیں، یہ نیکی سے دور ہو گئی ہیں، تو اس کو حقیقت کی زبان دیتے ہوئے وہ اعتراف کرتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، یعنی اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیے، انہوں نے ایسے جرائم انجام دیے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے جس جگہ پر بھی لعنت کی ہے وہاں پہ فرد کا نام نہیں لیا بلکہ صفت کو بیان کیا ہے. یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ پر بھی لعنت ہے وہاں پہ کسی شخص یا فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے اوصاف کا نام ہے کہ جو بدعمالیاں انجام دینے کی وجہ سے ان کی صفتیں قرار پائیں، جیسے قتل کرنے والے کو قاتل کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو جرائم انجام دی اور ان جرائم انجام دینے کی وجہ سے ان کے اوپر جو عناوین یا اوصاف لاگو ہوئے اس کو قرآن نے ذکر کیا، مثلاً علی لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب شخص کا نام نہیں لیا، بلکہ ہر دور میں چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ظالم ہے، ظلم کا عنوان اس کے اوپر آتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ نے اسے نکال دیا اپنی رحمت سے۔ یہ قرآن حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو، اگر تم ظلم کو جنم دو گے تو یہ توقع نہ رکھو کہ تم اللہ کی رحمت میں ہو، تم خیر میں ہو، تم نیکی میں ہو، تمہیں باہر نکالا جا چکا ہے، تم دور ہو وہاں سے۔ ہاں، تم یہ ظلم کی راہ چھوڑ دو، پھر اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے، لیکن جب تک یہ ظلم کا عنوان تمہارے اوپر لاگو ہوگا تب تک تم اسی میں گرفتار رہو گے۔ چند آیات ہیں، میں اس میں آپ کی خدمت میں تیزی سے چند آیات پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافقین اور منافقات سے وعدہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، منافقین اور منافقات یہ مومنین اور مسلمین میں ہوتے ہیں، یہ کافروں میں نہیں۔ والکفار، اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا، نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم ولعنہم اللہ، یہی ان کا ٹھکانہ ہے اور یہی ان کا نصیب اور حصہ ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ یعنی چونکہ نفاق اور کفر یہ دو ایسے خطرناک ترین امراض اور خطرناک ترین برائیاں اور اعمال ہیں کہ اگر یہ انجام دے دیں تو اللہ کی رحمت سے باہر نکل جاتا ہے، اور یقیناً جو جہنم ہے وہ رحمت الہی سے باہر، عذاب الہی میں قدم رکھنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے اوپر ایک ہمیشہ کا عذاب ہے جو قائم دائم ان کے اوپر رہے گا۔ یا قرآن کریم کی اور آیات بھی اسی طریقے سے ہیں، طویل آیات ہیں، صرف خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے میں چند عناوین تیزی سے پڑھ دوں کہ کن کن لوگوں پہ لعنت کی ہے، جیسے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل فرد مراد نہیں ہے، اس کے عمل ہے، اور اس نے عمل انجام دے کے اپنے آپ کو جو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا اور نیکی اور خیر سے دور کر لیا، تو اس حقیقت کو بیان قرآن نے اس طریقے سے کیا ہے۔ کفر ایک صفت ہے، منافقین ایک صفت ہے، ظلم ایک ہے، یہ چار جگہوں کے اوپر ظلم کا تذکرہ آیا اور اللہ نے لعنت کی ہے۔ قرآن کریم میں پانچ آیات ہیں کہ جن میں کافرین پہ لعنت ہے، یعنی کفر کا عمل انجام دینے سے رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی رحمت الہی سے دور ہونے کی بنیاد پر اس حقیقت کو قرآن نے پھر بیان کیا ہے۔ مشرکین، مشرکین جو ہیں ان کے اوپر بھی لعنت کی گئی، شرک ایک ایسا ظلم بھی ہے، کفر بھی ہے شرک، اس لیے شرک میں کئی عناوین آ جاتے ہیں، فسق بھی ہے، اس لیے بدترین ظلم شرک ہے۔ نمبر تین منافقین ہیں، کہ تین آیات میں قرآن کریم نے منافقین کے اوپر لعنت کی ہے۔ نمبر چار ظالمین ہیں، چار آیات میں تذکرہ ہے۔ نمبر پانچ جھوٹے لوگ، یعنی جھوٹ بولنا ایک ایسا قبی عمل ہے کہ جو قوم جھوٹ بولے، جو معاشرہ جھوٹ بولے، یا جو انسان جھوٹ بولے، یا جھٹلائے، حق کو جھٹلائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے، یعنی گویا اس نے خود رحمت کے مقابلے میں عذاب ہے، رحمت کے مقابلے میں تکلیف ہے، اس نے خود اپنے آپ کو ایک عذاب اور تکلیف میں دھکیلا، اور جب وہ دھکیل چکا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر چھ شیطان، تین جگہوں پہ شیطان کے اوپر، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا، اطاعت نہیں کی، شیطان بذات خود کلمہ لفظ ذات شیطان وہ استحقاق نہیں رکھتا لعنت کا، بلکہ اس نے ایسے اعمال انجام دیے جس کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے نکل گیا۔ نمبر سات قاتل، قتل کرنے والے پہ قرآن نے لعنت کی ہے، کہ جس نے کسی نفس محترمہ کو قتل کیا وہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ کتاب الہی کو حقائق کو چھپانا، چھپانے والے، جیسے اہل کتاب چھپاتے تھے تورات اور انجیل کی حقیقتوں کو چھپاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ نمبر 9 اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، تکلیف دینا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حجت الہی، کیونکہ وہاں پہ فقط ایک ذات رسول نہیں ہے بلکہ منصب الہی جو اللہ نے جس منصب کے اوپر فرد کو نافذ کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی ان حجج الہیہ کو اذیت دی اس کی اوپر لعنت ہے، اس نے خود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور کیا۔ نمبر 10 ہے جس کا قلب مریض ہے، جس کے دل میں مرض پایا جاتا ہے۔ نمبر 11 جو اللہ پر سوئے ظن رکھتا ہے، مثلا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تو مجھے رزق دینا ہی نہیں چاہتا، اللہ نے دیکھو میرے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی کی، جو اللہ پہ سوئے ظن کرے گا وہ لعنت کا مستحق ہے، یعنی خود رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ اسی طرح پاکیزہ خواتین کے اوپر تہمت لگانا گناہ کی، اس کے اوپر، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کا عہد و پیمان توڑنا، کہ اللہ سے عہد و پیمان جو باندھا ہے وہ توڑنا، ایک ہمارا فطرتی اللہ سے عہد و پیمان ہے، کہ وہ فطرتی عہد و پیمان یہ کہ اللہ مالک اور رب ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ نمبر 14 کہ جس نے صلہ رحمی نہیں کی، قطع رحمی جس نے کی، یعنی تعلق توڑ ڈالا، وہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، یعنی وہ خود رحمت الہی سے دور ہوا۔ مثلا بہن بھائی ہیں، باپ بیٹا ہیں، یا اسی طریقے سے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں، خالائیں ہیں، چچا، ماموں، پھوپھیاں وغیرہ، جس نے بھی قطع تعلق خود کیا کہ میں نے آئندہ اس سے ملنا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے ایسا یہ کیا ہے، اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، میرا ہمیشہ رشتہ ناتا ٹوٹ گیا، اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی قرآن نے لعنت کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے اپنا تعلق توڑنے کا، اس سے وہ اللہ کی رحمت سے دور نکل جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے باہر چلا جائے گا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں نہ سمجھے، اس لیے قطع تعلق کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور قرآن نے دو مقامات پہ لعنت کی ہے۔ نمبر 15 مفسدین کے اوپر، زمین پر فساد پھیلانے والوں پہ لعنت ہے۔ نمبر 16 قوم عاد، یعنی بعض اوقات معاشرے ایک ایسا عمل انجام دیتے ہیں، ایسا گناہ انجام دیتے ہیں کہ وہ پورا معاشرہ رحمت الہی سے باہر نکل جاتا ہے، جیسے قوم عاد تھی، یا فرعون اور اس کی قوم، نمبر 17 فرعون اور اس کی قوم، کہ وہ فرعون اور قوم پوری اجتماعی صورت میں انہوں نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی اللہ نے لعنت کی ہے، قوم ابراہیم پہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا، پورے معاشرے نے رحمت الہی سے باہر نکل آئے۔ یا بعض دیگر اقوام ہیں جن کے اوپر قرآن کریم نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح 20 ہے کہ یہودیوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اچھا، یہودیوں پہ جو لعنت ہے اس کے اسباب متعدد ہیں ہمارے پاس، لیکن اس طرف توجہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ جب یہود ہیں یا قوم عاد ہے یا کوئی اور قوم ہے، اس سے عبرت لیں، یعنی آج کے دور میں ہمارا معاشرہ اور پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، اگر وہ اجتماعی طور پہ ایک ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ جس سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، تو یہ عملی طور پہ ان کے اوپر لعنت ہو جائے گی۔ اب میں تیزی سے آپ کی خدمت میں صرف ہیڈنگ پڑھ دیتا ہوں کہ جو یہودیوں کے اوپر لعنت ہوئی ہے وہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ نمبر 1 ہیلا بہانے، شری بہانے بنانا، یعنی توڑ موڑ کے اپنے لیے چیزوں کو حلال کر دینا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، اب سود حرام ہے، وہ توڑ موڑ کے ایسی شکلیں الٹی سیدھی بنائیں گے، وہ کہیں گے اب تو یہ تو حلال ہو گیا ہمارے لیے۔ اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں کہ جو حرام اللہ نے قرار دیں، لیکن وہ توڑ موڑ کے یہودیوں کی طرح اسے اپنے لیے بہانے بنا کے حلال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس سے قرآن نے منع کیا۔ اور جو یہ کام کرے وہ خود اپنے آپ کو دور نکال پھینکتا ہے رحمت الہی سے۔ اسی طرح امر بالمعروف کو ترک کر دینا، نیکی اور معروف جس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اس کا حکم دینا ترک کر دینا، حق کو چھپانا، اچھا اسی طریقے سے غلط نصیحتیں کرنا یا غلط اعتقادات قائم کر دینا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، یہ غلط اعتقاد، میثاق اور عہد و پیمان توڑ دینا۔ اسی طرح ایک ہے کہ اپنے قلوب کو غلط چیزوں سے وابستہ کر دینا، قرآن میں تحریف کرنا، طاغوت اور جبت کے اوپر، تواغیت کے اوپر، یعنی جو عدالتوں میں، سیاسی میدانوں میں ظالم فاسق حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یا عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آنا اور ان کے حمایتی ہو جانا، شجر ملعونہ کے اوپر، شجر ملعونہ بھی ایک بحث ہے، انشاءاللہ کسی اور مورد میں آئے گی، کہ وہ ایک شجرہ ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر دنیا میں ہی لعنت ہوئی ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آخرت میں لعنت ہے، جیسے قوم فرعون ہے، قوم عاد ہے، اصحاب سبت ہیں یہودیوں میں سے، ان کے اوپر اسی دنیا میں لعنت ہوئی، بعض ایسے ہیں ان کے اوپر آخرت کا بھی تذکرہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، جیسے قوم ابراہیم ہے یا بعض دیگر اقوام ہیں کہ دنیا اور آخرت ہر دو میں بعض کے اوپر لعنت ہے، یعنی بعض ایسے اعمال ہیں کہ ہر دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اوپر لعنت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حجت الہی کو اذیت دینے والے پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی رحمت الہی سے دور ہے اور آخرت میں بھی، یا پاکیزہ خواتین کے اوپر ناحق تہمت لگانے والا، وہ اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ ہمارے پاس مختلف کیٹاگریز آئیں، اور قرآن سے آپ نے دیکھا کہ کن کے اوپر لعنت ہوئی ہے یا کن اعمال کی بنیاد پہ لعنت ہوئی ہے، کہ ہر عمل تفصیل کا محتاج ہے تاکہ پتہ لگے عملی زندگی میں بھی اور قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں اور عملاً ان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، کوئی منہ سے ادا کرے یا نہ کرے، عملاً وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں یعنی گویا کہ لعنت میں ہیں۔ اچھا لعنت کرنے والے کون ہیں؟ 7 طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ جو لعنت کرتے ہیں، ابھی تو ہم نے وہ پڑھا جن کے اوپر لعنت ہے، یعنی ملعونین ہیں، ملعون ہیں جو، وہ کہ جنہوں نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیشتر آیات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی نسبت ہے اس کی، یعنی اللہ نے انہیں پکڑ کے رحمت سے دور کیا۔ اس کی بھی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیا اپنی رحمت سے دور کر سکتا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو رحمت سے دور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کے اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، اور جب وہ اتنا دور جا چکا ہوتا ہے کہ پلٹنے کا اب کوئی احتمال یا پلٹنے کا چانس باقی ہے ہی نہیں، ادھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ اب یہ میری طرف آ ہی نہیں سکتا، میں نے بھی اسے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ دوسرا ہے لعنت کرنے والے جو اللہ کے ساتھ لعنت کرتے ہیں، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، ملائکہ، فرشتے، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ نمبر 3، اہل جہنم ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ بیان کیا، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں ہے کہ کلما دخلت امتن لعنت اختہا، کہ جب بھی ایک گروہ یا امت داخل ہوگی تو اس کی جو بہن ہے یعنی اس کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کریں گے، اور پھر آگے ہے کہ وہ کیا کہیں گے، ایک دوسرے کو اس طرح سے کہے گا، ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جہنم تک پہنچائے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں دگنا تو عذاب دے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 38 میں پس ہمیں پتہ لگا اہل جہنم ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے کہ پروردگار رحمت سے تو دور ہیں، تو انہیں اور اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی ان کی یعنی ان کا لعنت کرنے سے مراد گالم گلوچ نہیں ہے، ان کا لعنت کرنے سے مراد اللہ کی بارگاہ میں تقاضا ہے، انہوں نے ہمیں جہنم تک پہنچایا تو مزید انہیں اپنی رحمت سے دور کر تاکہ مزید یہ عذاب کو چکھیں۔ اچھا اسی طریقے سے ہیں کہ بعض لعنت کرنے والے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، انسانوں میں سے ہیں. اچھا بعض یہ ہیں کہ جو پیغمبروں میں سے ہیں, پیغمبروں نے لعنت کی, جیسے داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یا قرآن میں مختلف نسبتیں ہیں. چھٹا طبقہ ہے فرشتوں کا, فرشتوں کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں, یعنی فرشتے جو ہیں وہ بارگاہ الہی میں تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ رحمت سے دور ہو چکا ہے, اسے مزید تو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور آخری ہے کہ تمام کے تمام لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں وہ لعنت کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات سے ایک چھوٹا سا تعارف آیا کہ ہر ایک اس میں نقطہ جو ہے وہ تفصیل کا محتاج ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ آیات اہل بیت علیہم السلام میں بھی لعنت کا تذکرہ ہے, وہ گفتگو طویل ہو جائے گی, یا دعاؤں میں ہے, زیارت ناموں میں ہے, ان سب میں یہی قرآنی جو فلسفہ ہے اور قرآنی جو تربیت اور تعلیم اور ہدایت ہے اسی کے تحت وارد ہوا ہے. یعنی روایات اور دعاؤں اور زیارتوں میں جہاں جہاں پر لعنتیں آئی ہیں, اس لعنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. وہ جو ہم نے 20-25 عناوین پڑھے ہیں, حتماً و حتماً ان میں سے ایک نہ ایک عنوان اس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے روایات اور زیارت ناموں میں آئے. جیسے زیارت عاشورہ میں لعنتوں کا تذکرہ ہے, وہ غالم گلوئی سب و شتم کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ چونکہ وہ قاتل تھے, جیسے قرآن نے قاتل کے اوپر لعنت کا تذکرہ کیا, وہ ظالم تھے, ظالم کے تحت آ رہے ہیں, اس لیے وہ رحمت الہی سے دور ہوئے, وہ حجت الہی کو اذیت کرنے والے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے رسول اللہ کو اذیت دینے والے ہیں, اور ان کے اوپر قرآن, اب دیکھیں کتنے ہی عناوین ان قاتلین کے اوپر آ رہے ہیں, لہذا ان کے اوپر لعنت بھیجنا وہ ایک وظیفہ شرعی بنتا ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات اور قرآن کا جو اقرار کرتا ہے وہ زیارت عاشورہ میں موجود لعنتوں کو حتماً و حتماً اختیار کرے گا, کیونکہ وہ حقائق ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے کئی عناوین کی وجہ سے, کئی اسباب کی وجہ سے دور ہو چکے ہیں. لہذا جب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ کے دشمنوں میں ہیں, تو انہیں انسان قریب, اسے قریب نہیں لانا چاہیے. اس باب میں سب سے آخری نقطہ کہ خداوند متعال نے اس دنیا کے اندر انسان کو جو زندگی دی ہے, یہ حق اور باطل اور دوستی اور دشمنی کے اوپر مشتمل ہے, اور اسلام نے آ کے انسان کی زندگی کے ان نکات کو منظم کیا ہے. لہذا منظم کرتے ہوئے طریقے بتائے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور کس طریقے سے کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہے. لہذا نفرت کا اظہار کرنے کا قرآنی اسلوب اور طریقہ وہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے اگر دور ہے تو اقرار کیا جائے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, یا اگر کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ واپس پلٹنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ایسے ارادے رکھتا ہے, تو بارگاہ الہی میں دعا کر سکتا ہے کہ پروردگار اس کو مزید اپنی رحمت سے دور کر دے تاکہ یہ مزید عذاب کا شکار ہو. تو یہ ہمارے پاس ایک مختصر سا اجمالی تعارف لعنت کے بارے میں, قرآن کی آیات کے تناظر میں لعنت کا تصور آتا ہے.